قبضے میں تھا جو کہ زرخیز بھی تھا اور جہاں پہ ان کو سپلائی لائنز بھی ان کو میسر تھیں, تو ان کی وہ علاقے جانے سے داعش مجبور ہو گئی ہے کہ وہ انڈر گراؤنڈ ایکٹیویٹیز میں چلی جائے, یعنی کہ گراؤنڈ لیول پہ ہو لیکن ان کو کوئی زمین نہ ملے جہاں سے وہ اپنے آپ کو ایک ملک کی حیثیت سے یا ایک ریسورسز بلڈنگ ان کو وہ جگہ ملے. اور اس لیے ان کو ایسے ٹیکٹکس اختیار کرنے پڑیں گے جو کہ زیادہ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کی بجائے دہشت گردی سے منسلک ہوں, تاکہ وہ ایک پیغام دے سکیں ساری دنیا کو کہ نہ صرف یہ کہ ان کی پہنچ بہت دور تک ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی دے سکیں کہ ہم موجود ہیں اور ہمیں ابھی ختم نہیں کیا گیا. یہ جو مرحلہ ہے یہ ایسا ہی سمجھیے کہ جب 9/11 کے بعد سے پہلے جو القاعدہ اور طالبان تھے, خاص القاعدہ تھے, ان کے پاس ایک ملک موجود تھا افغانستان, لیکن جب انہیں اس ملک سے فارغ کیا گیا, وہ جگہ ان سے لے لی گئی یا جگہ تنگ کر دی گئی, تو وہ مختلف جگہوں پہ پھیل کے انہوں نے دہشت گردی کا جو ٹول ہے یا آلہ ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش کی. تو اب یہ دہشت گردی پہ کیسے قابو پانا ہے, میرے خیال میں اب دنیا جو ہے وہ 9/11 سے زیادہ آرگنائزڈ ہے اور وہ اس کے سلسلے میں بہت کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کریں گے اس کو کنٹرول کرنے کی.
تو کیا منظر وسیم صاحب, جس طرح پروفیسر فیضان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے عالمی سطح پر جو اتحادی ممالک ہیں ان کو کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس جو ہیں اس کی ضرورت کرنی ہوگی, کہاں پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے داعش کے خلاف جنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں؟
جی, داعش کے خلاف جب ہم دیکھتے ہیں تو بیسیکلی وہاں پر یہ جو پروڈیوس تھی یا ان کا وجود آیا اس طریقے سے کہ جو بغداد کی حکومت تھی وہ بہت زیادہ ٹلٹڈ تھی ٹورڈ شیعہ مائنڈ سیٹ کے, اور وہ انہوں نے جو شیعہ ملیشیاز تھیں ان کو کافی ایکٹیویٹ کیا, اور ابھی جس طریقے سے جو ان کو پتے مل رہی ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ, تو اس میں پاپولر موبلائزیشن فورس ایک ایرانین ہے جو کہ بیچ میں کہتے ہیں کہ انوالو ہے زیادہ, جس کی وجہ سے ان کو یہ کافی ان کو پتہ مل رہی ہے ڈفرینٹ جگہوں پہ جنگ کے اندر عراق کی گورنمنٹ کو. ادروائز پرابلم یہ سچویشن, اگر یہ فارمولا یوز کر کے وہ اس ایریے کو قبضے میں کر بھی لیتے ہیں اور داعش سے پاک کر بھی لیں گے, تو میرا نہیں خیال کہ پیس آنے لگی ہے عراق میں, کیونکہ جس طرح کے سعودیز نے بھی یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ اس کو ڈسمینٹل کیا جائے یہ جو فورس ہے, اور کیونکہ یہ ایک پیس کی طرف لے جانے کے بجائے اور زیادہ آگے چل کے مشکل کریٹ کر رہی ہے, کیونکہ جہاں پر یہ فتح کر لیتے ہیں جگہ, تو وہاں پر اس طریقے سے نہیں ان کو ٹریٹ کیا جاتا جس طریقے سے کیا جانا چاہیے تھا سنی کو, تو سنی اور شیعہ کے درمیان میں ایک جو ہیٹریڈ کا لیول ہے بجائے کم ہونے کے اور زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ پولیٹیکل ایشو ہے جس کو کہ ملٹریلی اگر جب ہم سالو کرتے ہیں تو امیڈیٹلی اس کو ساتھ ہی پولیٹیکل جو ایشوز ہیں ان کو بھی ساتھ ہی سارٹ کرنا ضروری ہے, جو کہ مجھے کم از کم اس صورت ابھی تک فی الحال ایسی کوئی ایفیکٹ نظر نہیں آ رہی, کیونکہ جو عراقی گورنمنٹ ہے وہ اپنے ہی انٹرنل ایشوز بھی سارٹ نہیں کر سکی, کیونکہ لیول آف کرپشن اس میں بہت زیادہ ہائی ہے, اور اس کی وجہ سے جو ایک یہ جو ملیشیاز ہیں انہوں نے اپنا ہی ایک ڈومین بنا رکھی ہیں ملک کے اندر ہی, اور اس وجہ سے ان کو ٹچ کرنا جو ہے وہ گورنمنٹ کے بس میں نہیں ہے, تو جس وجہ سے یہ پرابلم جو ہے میرے خیال میں بھی چلتے ہی رہیں گے.
اوکے, پروفیسر فیضان صاحب آپ کیا کہاں تک ایگری منظور وسیم صاحب سے کرتے ہیں, موجودہ صورتحال میں عراق کی جو حکومت ہے اس کو ہم بلیم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آج کی جو خبر ہے اس میں یہ ہے کہ عراقی جو عوام ہے وہ داعش کی ان کاروائیوں کی مذمت تو کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ وہ عراق میں اس قسم کی جو کاروائیاں ہیں اس کو روکنے میں ناکامی پر برہمی کا اظہار بھی کر رہے ہیں, لوگ جو ہیں وہ آج سڑکوں پہ نظر آ رہے ہیں. تو کہاں تک عراقی فورسز جو حکومت ہے اس کو الزام دیا جا سکتا ہے؟
جی, جو عراقی حکومت ہے اس پہ الزام بہرحال آتا ہے, اس کی وجہ یہ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سیکیورٹی مہیا کرنا جو ہے وہ ہر حکومت کا فرض ہے اور وہ اس پہ بری طرح ناکام ہوئی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو طریقہ کار ہے کہ ایک اپنی آبادی اپنی عوام کے ایک سیگمنٹ کو لے کر چلنا, یعنی کہ وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سنی ٹرائبز ہیں، جو سنی ایریاز ہیں، وہ کمپلیٹلی آئسولیٹڈ ہیں، ان کو کسی بھی صورت میں شامل نہیں کیا جا رہا فیصلے کرنے میں، یا اور ان کے پاس کوئی الٹرنیٹیو نہیں رہ گیا، یا تو وہ سبمٹ کریں ان کے ڈومینیشن پہ، جس میں ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا ہے جو ان کی پرائیڈ اور غیرت اور عزت وغیرہ کے خلاف ہے، اور دوسری طرف ان کے پاس یہ رہ جاتا ہے کہ وہ آئیسس جیسے گروپ کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کریں اور ایکسرٹ کریں اپنی آئیڈینٹی کو، اور وہاں کی جو ٹرائبل سوچ ہے اور وہاں کا جو انداز فکر ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو ایکسٹرنل امپریشن ہے آئیسس کا، وہ لوکل امپریشن نہیں ہے. ہمیں ایکسٹرنلی ہمیں معلوم ہے کہ آئیسس ایک دہشت گرد گروپ ہے، ان کے جو وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ ایول پہ مبنی ہے، وہ شر پہ مبنی ہے، مگر ان کے لیے یہ ایک راستہ ہے اپنی پرائیڈ کو بچانے کا. جب تک عراقی حکومت اور جس کو کہ پوری سپورٹ حاصل ہے ایران کی، وہ اس بات کو ریئلائز نہیں کریں گے، وہ ان کے پاس چاہے وقتی طور پر تھوڑا سا ایڈوانٹیج ہو، کیونکہ مغربی ممالک یہ چاہتے ہیں کہ آئیسس کو کنٹرول کیا جائے، لیکن مغربی ممالک جو ہیں جس میں امریکہ بھی شامل ہے بے وقوف نہیں ہیں، ان کو پتا ہے کہ ایران کیا گیم کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے یا سیریا کیا گیم کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے. ان کو بہرحال ان ایلیمنٹس کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. اگر ایسا نہیں ہوگا تو مجھے خدشہ ہے کہ آئیسس نہ صرف وہاں پہ رہے گی بلکہ یہ ناسور پھیلتا جائے گا، اور پھر اس کو کنٹرول کرنا ایران یا سیریا کے بس کی بھی بات نہیں رہے گی. اور اس کی جو سب سے بڑی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ ہے کہ عراق میں جو کردستان کے لوگ ہیں، کرد جو ہیں، انہوں نے بہت مدد کی ہے آئیسس کے خلاف، لیکن کردستان کے جو کرد لوگ ہیں ان کو بھی گورننس میں عراقی سینٹرل گورنمنٹ جو کہ بغداد میں ہیں، وہ ان کو صحیح طرح ان کی ریپرزینٹیشن یا حصہ نہیں دے پا رہے. اس لیے عراق تمام پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے ایک تین حصوں میں بٹا ہوا ملک ہے، آئیسس، بغداد کی گورنمنٹ اور کرد کے جو لوگ ہیں وہ علیحدہ علیحدہ حصوں میں کنٹرول کرتے ہیں، ان کے علیحدہ بارڈرز چیک اپس ہیں. تو یہ حالت ہے عراق کی، اور اس کے لیے جو عراقی گورنمنٹ ہے بغداد میں، وہ اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے.
ٹھیک، تو منظر وسیم صاحب، پروفیسر فیضان جس طرح بتا رہے ہیں عراق کی صورتحال کے تری مختلف سیگمنٹس میں عراق اس وقت ڈیوائیڈڈ ہمیں نظر آتا ہے، آخر حل کیا ہے؟ کیونکہ اس طرح کے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے 2016 میں، اگر ہم دیکھیں کئی اس طرح ہولناک حملے جو ہیں وہ ہو چکے ہیں، سینکڑوں افراد ابھی چند مہینے ہی گزرے ہیں اس سال کے، اس میں ہلاک ہو چکے ہیں. بتائیے کا حل کیا ہے، اور عالمی برادری جو ہے ان کی کیا رسپانسبلٹیز موجودہ صورتحال میں بنتی ہے، خود عراقی حکومت کو کیا کرنا ہوگا؟ منظر وسیم صاحب،
اور تین حصوں میں بٹنے سے سب سے بڑا یہ پرابلم ہو گیا کہ جو شیعہ جو ہیں، آلدو کہ وہ میجورٹی میں تھے عراق کی، لیکن زیور رول بائے جو سنی ہیں ان کے، تو جب ان کو صدام حسین کی گورنمنٹ کو ختم کیا گیا، ڈسمینٹل کیا گیا، تو سنی جو تھے وہ ایک دم ہی ان کی ڈومینیشن ختم ہو گئی، اور شیعہ جو تھے وہ کنٹرول میں آ گئے پورے ایریے کے، جس وجہ سے اٹراسٹیز کافی کی گئیں. اس کی ریزلٹ میں یہ ہوا کہ جو سنی تھے انہوں نے سپورٹ بھی ڈفرینٹ اور جگہوں سے، جہاں تک ان کو فائنینشیل سپورٹ مل پاتی تھی، جن میں کہ سعودی عرب اور گلف کنٹریز اور بھی شامل ہیں، تو اس وجہ سے وہاں پر ایک یہ ملٹری مائنڈ سیٹ کریٹ ہوا، اور انہوں نے ریزسٹنس شو کرنا شروع کیا جو شیعہ گورنمنٹ تھی برداشت کی ان کے اگینسٹ. اور اسی دوران میں ہم یہ دیکھتے تھے کہ جو آئیسس کا ایک وجود ہلکا سا چھوٹا سا شروع ہوا، اور ساتھ ہی جو کہ صدام حسین کے سپورٹ جو آرمی تھی، جس کو بڑی سی میسیو آرمی تھی، جس کو کہ ختم کر دیا گیا تھا، وہ ان کے ساتھ جوائن کر گئے. اور جو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آئیسس نے ایک پورا ایک اینٹیٹی اپنی ایوالو کر لی. اب اگر اولدو فلوجہ انہوں نے لوز کیا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ موصل پہ جنوری میں جا کر یا مارچ، جنوری اور مارچ کے درمیان میں شاید موصل کے اوپر حملہ کیا جائے گا، اس وقت اس کے قریب قریب کے جگہوں کو کلیئر کرنا شروع کر رہے ہیں، تو تو لیکن پھر بھی اس کو جب تک کہ پولیٹیکلی ریزالو نہیں کیا جائے گا نمبر ایک چیز، اور دوسرا یہ ہے کہ انٹرنیشنل ایرینا میں بھی جب تک کہ سعودیز اور ایران کی آپس میں پراکسی وار ختم نہیں ہوتی اس وقت تک آپ ہم کچھ بھی کر پائیں گے، تو یہ آئیسس یا اگر آئیسس کا نام آپ چینج کر کے کچھ اور بھی کر دیں لیکن یہاں پر سکون نہیں آنے لگا، ان کی وہ نہیں آئیں گے تو ان کی جگہ کسی نام سے کچھ اور اینٹیٹی آ جائے گی جو کنٹرول کرے گی۔ پروبیبلٹی یہ بنتی ہے کہ جس طرح افغانستان میں سچویشن ہے ویسی ہی شاید بن جائے کہ جو سٹیز ہیں وہ گورنمنٹ کنٹرول کر رہی ہے لیکن سٹیز کے باہر جو ہے وہ طالبان کا قبضہ ہے، ایسے ہی آئیسس کا قبضہ رہے گا ان سارے علاقے میں، کیونکہ اتنی بڑی آرمی نہیں ہو سکتی کہ ایک وقت میں سارے ملک کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو یہ میرا نہیں خیال کہ ریزالو ہونے لگا ہے جب تک کہ انٹرنیشنلی اور انٹرنلی دونوں پولیٹیکل جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو نہ کیا جائے۔
ٹھیک، پروفیسر فیضان صاحب، ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ عراقی حکومت پر شروع ہی سے دباؤ ڈالتا رہا ہے کہ آپ اپنی جو اندرونی داخلہ پالیسیز ہیں اس میں آپ تبدیلیاں کریں، خاص کر سنی آبادی کی جو آپ نے شروع میں بات کی اس حوالے سے بھی امریکہ جو ہے اپنے تحفظات کے اظہار کرتا رہا ہے، پریشرائز کرتا رہا ہے عراقی حکومت کو۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں اور باقی تجزیہ کار بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ عراقی حکومت جو ہیں اس کو چاہیے کہ شیعہ اور سنی مسلمان جو ہیں دونوں کو ساتھ لے کے چلیں اگر اس نے داعش کو شکست دینی ہے تو، لیکن اگر اس کے باوجود اگر عراقی حکومت کی پالیسیوں میں کوئی تبدیلی آپ کو نظر نہیں آتی، پھر امریکہ اور دیگر جو مغربی ممالک ہیں ان کے پاس کیا آپشنز رہ جاتے ہیں؟
جی، اس میں امریکہ کی حکمت عملی میں ایک تو تبدیلیاں آئی ہیں، ایک تو یہ کہ جو کیونکہ یہ تین ملک جو ہیں آپس میں بہت منسلک ہیں یہ آئیسس کے سلسلے میں یا ان کا جو ریئیکٹو جو ان کا جو رد عمل ہے آئیسس کا اس کے سلسلے میں، وہ ایران، سیریا اور عراق، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کرد جو کہ امریکہ کے حامی ہیں اور امریکہ کی مدد سے لڑ بھی رہے ہیں آئیسس کے ساتھ، ان کی مدد سے ایک جو ریبلز ہیں یعنی کہ وہ باغی جو کہ سیرین حکومت کے خلاف ہیں ان کو دوبارہ ایکوپ اور ان کو دوبارہ ٹرین دیا کریٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ جو باغی ہیں وہ زیادہ تر سنی ہیں اور ان کو دوبارہ ان کو امپاور کیا جا رہا ہے، ریسورسز دیے جا رہے ہیں، اور اس کوشش میں ترکی بھی شامل ہے، اس لیے ترکی کو بھی پنشمنٹ مل رہی ہے آئی ایس ایس سے، اور اس وجہ سے اس کا جو وہ ہوگا کہ ایک اور طاقت کا منبع بنایا جائے جو کہ آئی ایس ایس کے علاوہ ہو، جو کہ سنی بیسڈ ہو، جو کہ اپنے حقوق کے لیے مقابلہ یا لڑ سکے، اور یہ وہ الٹرنیٹیو ہوگا جس کو عراقی حکومت سے کو بہرحال نہ صرف یہ کہ تسلیم کرنا پڑے گا بلکہ ان کے ساتھ ان کو کوآرڈینیٹ بھی کرنا پڑے گا، لیکن جیسے کہ ایسے انسٹیبل علاقوں میں ہوتا ہے کہ سٹیبلٹی کے لیے ایک طاقت کا منبع ہونا ضروری ہے، اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، اور طاقت کا مطلب ہے کہ سٹریٹ پاور نہیں ہے، آپ کے پاس فائر پاور نہیں ہے، آپ کے پاس آرگنائزیشن موجود نہیں ہے، تو آپ کے جو دوسرے بلاکس ہیں وہ آپ کی عزت یا آپ کا احترام نہیں کریں گے، اور ان کو احترام کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو منوائیں، اور یہ جو ریبلز ہیں جس میں امریکہ بھرپور مدد کر رہا ہے ٹریننگ کے ذریعے اور اکوپمنٹ کے ذریعے، وہ جب اپنے آپ کو منوا لیں گے، اور وہ منوا رہے ہیں، تو عراقی حکومت کے پاس اس وقت اور کوئی چانس نہیں ہوگا اور کوئی طریقہ کار نہیں ہوگا کہ ان کے ساتھ وہ کوآرڈینیٹ کرے، اگر عراقی حکومت ان کے کوآرڈینیٹ نہیں کرتی تو یہ ایک ایسا یہ بہت چیلنجنگ بات ہوگی، اور ان کی یہ بہت بڑی غلطی ہوگی، اور یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے زوم میں یہ نہ کریں، تو اس کا پھر الٹرنیٹیوز یہ ہوں گے کہ ایک علیحدہ سٹیٹ جس میں تھوڑا سا حصہ عراق اور سیریا کا جو ہے وہ شامل ہوگا، یا سٹیٹ کہہ لیں یا علاقہ جو ہے وہ ان کے گورننس میں دے دیا جائے گا، جس کو ترکی اور سعودی عرب سپورٹ کریں گے، میرا یہ اپنا اندازہ ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔
اوکے، اور لیکن ہمیں ظاہر ہے عراقی فورسز کی جو کامیابیاں ہیں داعش کے خلاف اس کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، خاص کر فلوجہ جو ہے یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کو آزاد کرانے میں بہت دیر، کئی مہینے لگ سکتے ہیں، لیکن وہ ہم نے دیکھا کہ بہت کم عرصے میں داعش سے وہ خالی کرایا گیا۔ بہت شکریہ آپ کا پروفیسر فیضان الحق صاحب اور منظر وسیم صاحب، آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں. اس سیگمنٹ کا ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے. پروفیسر فیضان صاحب, آخری سیگمنٹ میں دوبارہ ہم آپ کو زحمت دیں گے کچھ دیر کے لیے. ہماری طرف سے اللہ حافظ. سامعین, اس وقت ایک بریک لیں گے. بریک سے واپس آ کر جو امریکی ڈیلیگیشن نے پاکستان کے مختلف عہدیداروں سے ملاقات کی ہے اس پہ بات کریں گے. اس وقت کہا جا رہا ہے کہ یہ وفد جو ہے اس وقت افغانستان میں موجود ہے. وہاں کے عہدیداروں سے کن ایشوز پر بات ہوگی, کس طرح اس دورے کو افغانستان کے پیرائے میں دیکھا جا رہا ہے, کیا اس کی اہمیت ہے موجودہ صورتحال میں, اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن پہلے ہم لیتے ہیں ایک بریک.
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیہ صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلامو فوبیا ہے, کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں, لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہے.
کوآپریشن وِد کنٹریز لائک پاکستان وی آر آلریڈی پارٹنرنگ وِد ان دس فائٹ اگینسٹ ٹیررزم.
کہ پاکستان کا پورے کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ میں تعلق نہ کر سکے.
غیر جانبدار بحث.
ریمٹ ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر, کہاں تھی عدالتیں, کہاں تھی آزاد ہیں کہ ہماری عدالتیں, چاہیے عدالتوں کا فیصلہ تھا.
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے جس کا تعلق.
انڈیپینڈنس ایونیو, واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
جی سامعین, ایک دفعہ پھر پروگرام جہاں رگ میں خوش آمدید. جو آپ براہ راست دیکھ اور سن رہے ہیں واشنگٹن اسٹوڈیو سے, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان سے ویل نون دفاعی طرزیہ نگار بریگیڈیئر محمد سعد صاحب نے. ہمارے ساتھ ہیں یہاں امریکہ سے politech.com کے سینئر طرزیہ نگار عارف انصار صاحب. فیضان الحق صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, ان کے ہم شکر گزار ہیں. اور ہمیں کچھ دیر میں جوائن کریں گے میر ویس افغان صاحب, افغان امور کے آپ ماہر ہیں. بریگیڈیئر سعد, پہلے آپ سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے, یہ بتائیے گا کہ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ جنرل راحیل شریف جو ہے ان کی دعوت پر اس یہ امریکی وفد جو ہیں سینیٹر جان مکین کی سربراہی میں اس نے پاکستان کا دورہ کیا ہے, پاکستان اس دورے سے کیا حاصل کرنا چاہتا تھا اور کہاں تک اسے کامیابی ہوئی ہے اس میں؟
یہ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ یہ جو سینیٹر مکین کے سربراہی میں جو وفد پاکستان آیا ہے, یہ جنرل راحیل شریف کی دعوت پہ آئے تھے. اور اس کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کچھ اس میں تلخی ضرور سے زیادہ آ گئی تھی, اور اس میں پاکستان میں یہ خیال ہے خاص کر فوج میں بھی اور باقی جو حکومت کے ادارے ہیں ان میں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات رکھنا, اچھے تعلقات رکھنا بہت ضروری ہے, خاص کر جب امریکہ افغانستان میں موجود ہے اور انہوں نے وہاں پر اپنے جو افواج ہیں ان کے جو آپریشنز ہیں ان کو تھوڑی سی اور انہوں نے لچک دی ہے, تھوڑی سی اور انہوں نے اس کو پھیلایا ہے, اور اس میں ابھی وہ سختی نہیں ہوگی نہ استعمال ہونے میں, جتنے پہلی تھی اس پہ پابندیاں تھیں کچھ وہ پابندیاں ان میں نرمی آ گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو اس طرح ایک مایوسی پھیل گئی تھی جیسے پاکستان دنیا میں آئسولیٹ ہو گیا, اکیلا ہو گیا ہے, اور وہ جو ہے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک نہیں ہیں, اس پورے جو باقی اس خطے کے ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی. تو پاکستان میں خاص کر میڈیا میں اس کے اوپر بہت بڑی تنقید آ رہی تھی اور رائے عامہ بھی یہی تھی کہ پاکستان آئسولیشن کی طرف جا رہا ہے. وزیر اعظم صاحب چونکہ ملک سے باہر تھے, وہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے, وہ بھی اس موجود نہیں تھے, تو راحیل شریف صاحب نے میرے خیال میں انیشیٹو لیا کہ وہ اس ان کو بلائیں اور ان کو نارتھ وزیرستان کا دورہ جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ وہ وہاں پر دکھا سکیں ان کو اور یہ بتا سکیں کہ جو یہاں پر ایسے قوتیں موجود تھیں جن کے اوپر امریکہ کو اور افغانستان کو اعتراض تھا یا نیٹو کو بھی اعتراض تھا, تو وہ ان کو بتا دیں کہ یہ علاقہ بالکل خالی ہو چکا ہے اور ہم نے یہاں پر صفائی کر دی ہے. تو اور امریکہ میں یہ واپس جائے تو کانگریس میں جو اس وقت پاکستان مخالف ایک تاثر ہے وہ واپس جا کے بتا سکیں کہ ایسی خراب صورتحال نہیں ہے اور تعلقات بہتری کی طرف جائیں.
اوکے پاکستان کی جانب سے جو پریس ریلیز ہوا ہے عارف انصار صاحب اس میں اس کے مطابق امریکہ وفد جو ہے وہ ضرب عصب کی کامیابیوں سے کافی متاثر ہوا ہے, اور تو کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ واقعی امریکی وفد کی جانب سے صرف تعریفیں ہی ہوئی ہوں گی, یا بیک ڈورز پہ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا ہوگا امریکہ نے؟
نہیں بالکل کیا ہوگا شہناز, ظاہری بات ہے, اور جو سٹیٹمنٹس ہیں اس میں لگتا ہے کہ میکین صاحب کی سٹیٹمنٹ سے اسلامک سٹیٹ کا لفظ بار بار آ رہا تھا, تو آبویسلی وری یہاں پہ یہ ہے کہ اسلامک سٹیٹ ریسرج ہو رہا ہے کافی جگہوں پہ اور ریسنٹلی واقعات ہوئے ہیں بڑے بڑے, اور امریکہ اور پاکستان کے ریلیشنز پہ بات ہوئی ہوگی, پتہ نہیں کس حد تک جو ہے انڈیا ریلیٹڈ کنسرنز ہیں وہ اس میں ہوئے ہیں نہیں, لیکن ظاہری بات ہے اگر یہ پاکستان کی ریکویسٹ پہ دورہ تھا تو پاکستان اپنی کلیریفیکیشنز دکھانا چاہتا ہے کہ وہ کیا انہوں نے پروگرس کی ہے, کس طریقے سے آپریشنز ہوئے ہیں, کہاں پہ ہوئے ہیں, کیا ایفرٹس کی جا رہی ہیں, کیونکہ میرا خیال ہے کنسرن ہے پاکستان ملٹری میں کہ ان کا پوائنٹ آف ویو یہاں امریکہ میں کلیئرلی نہیں پہنچ رہا یا ان کا کیس کلیئرلی پیش نہیں کیا جا رہا, تو یہ میرا خیال ہے جو دورہ تھا اس سلسلے میں پروگرس یا اسٹیپ تھا. دوسرا یہ کہ افغان ریکنسیلیشن کس طرف جا رہی ہے, ایسا آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دن سائملٹینیسلی آلسن صاحب بھی ادھر ہی تھے جو کہ اسپیشل ریپرزینٹیٹیو ہیں افغانستان اور پاکستان کے امریکہ کے لیے, امریکہ کے, تو اس سے ریلیٹڈ بھی بات ہوئی ہوگی, اور ظاہری بات ہے کہ افغانستان کے جو کنسرن ہیں پوری اس معاملے میں, خاص طور ڈرون اٹیک سے پہلے اور اس کے بعد جس طریقے سے وہ بڑے اگریسولی پاکستان کو بلیم کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ امریکہ یہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ ایک معاملات کو ٹھنڈا کیا جائے اور جو کیمپین ہے فائٹ اگینسٹ ایکسٹریمزم ہے یا طالبان ہے اس کو سٹیڈیلی آگے بڑھایا جائے, اور ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میک اپ دورہ ہے, جو حالات خراب ہوئے جو بھی عزائم تھے اور اس کو ایک پالیسی کو دوبارہ ایک سٹیڈیلی آگے بڑھایا جائے, اور ظاہری بات جس نے آپ نے ذکر کیا کہ اب یہی ڈیلیگیشن افغانستان گیا ہے تو وہ پاکستان کا موقف بھی وہاں بیان کریں گے, ان کی بات سنیں گے افغانستان کی اور امریکہ کی اپنی جو پوزیشن ہے, کیونکہ ڈرون کے بعد یہ بھی بات سامنے آئی تھی کہ کیا یہ ڈرون اٹیک جس میں ملا منصور مارے گئے کیا شفٹ ان یو ایس پالیسی ہے ٹورڈز افغانستان اور اینڈ دا ریجن, تو اس دورے کے تھرو اس کو بھی اس بارے میں بھی کلیریفیکیشن فراہم کی جا رہی ہوگی امریکہ کی طرف سے.
ٹھیک, لیکن اگر ہم دیکھیں عارف انصار صاحب, امریکہ تو شروع سے ان کا یہ موقف رہا ہے کہ جو لوگ افغان طالبان میں جو دھڑے جو ہیں یا جو شخصیات جو ہیں وہ بات چیت کے لیے راضی نہیں ہوں گے تو ان کو نشانہ بنایا جائے گا, تو اس کو کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں امریکی پالیسی میں تبدیلی, آپ اس کو کہہ سکتے ہیں؟
نہیں کنٹینیو, وہ تو الگ ہے کہ شفٹ ہے یا نہیں, جو امریکہ کے عہدیدار ہیں آفیشلز ہیں انہوں نے تو ایمفیسائز کیا ہے اور اولسن صاحب نے بھی کہ امریکہ کی پالیسی میں چینج نہیں ہے, کنٹینیوٹی ہے, لیکن آن دا گراؤنڈ افغانستان میں شفٹ ہوئی ہے پالیسی, آپ نے بھی رپورٹس دیکھی ہوں گی کہ اب امریکہ ایک دفعہ پھر کمبیٹ رول میں زیادہ جا رہا ہے یا شفٹ ہو رہی ہے, سپورٹ ایئر سپورٹ کی بات ہوئی اور شاید کی بھی گئی کچھ ایکشنز میں, تو اس وجہ سے وری پیدا ہوئی کچھ عناصر میں کہ کیا امریکہ کی پالیسی چینج ہوئی ہے اور اس کا کیا مطلب ہے. ظاہری بات ہے کہ امریکہ میں بھی الیکشنز آ رہے ہیں اور اس کے بعد اس کا کیا, اس پالیسی کا کیا ڈائریکشن ہوگا اس بارے میں بھی, کیونکہ طالبان کی طرف سے جو ڈیمانڈ ہے اس میں بھی میرا خیال ہے شفٹ آئی ہے ریسنٹلی, شفٹ تو نہیں آئی ہے میرا خیال ہے جو پہلا بیان آیا ہے جو ان کے نئے لیڈر ہیں حیبت اللہ کا, تو وہ سب جو ہیں وہ ایک دوسرے کی پوزیشن کو اب دوبارہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو آپ نے سوال کیا کہ کیا واقعی تبدیلی ہے یا نہیں ہے, کیا ٹاکس کو آگے بڑھایا جائے, اور ایکٹرز جو ہیں وہ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں.
ٹھیک اوکے آپ کی جانب پروفیسر فیضان صاحب ہم آنا چاہیں گے. آپ یہ بتائیے گا کہ بظاہر یہ جو ڈیلیگیشن ہے امریکی یہ مطمئن یا خوش نظر آتا ہے, یہ بتائیے گا کہ کانگریس میں واپس آ کر جس طرح جس امید کا اظہار کیا ہے بریگیڈیئر محمد سعد صاحب نے, تو پاکستان کا جو امیج ہے وہ کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے ان دنوں کانگریس میں, اس میں کچھ بہتری آئے گی, آنے کی توقع ہے؟
جی اس میں آنے کی بہت توقع ہے, لیکن میں یہ بات ضرور بتاؤں گا کہ امریکہ کا اگر میڈیا دیکھتے ہیں تو وہاں پر اس دورے کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی گئی, اس کے بارے میں کچھ ذکر کیا گیا اور بس, اس میں بہت زیادہ اہمیت نہیں دی گئی. اور اس میں ایک جو فیلنگ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو پولیٹیکل لابنگ ہے پاکستانی امریکن کمیونٹی کی اور پاکستانی امریکنز کی وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, کیونکہ ایسے جتنی بھی ایفرٹس ہوتی ہیں اس کو بیک اپ کرنا پڑتا ہے اور وہ بیک اپ جو ہے انفارچونیٹلی زیادہ نہیں ہے. اور البتہ یہاں پر جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ان کی پولیٹیکل لابنگ بہت اسٹرانگ ہے, انہوں نے اپنے اپنی ایونٹس کرتے ہیں, اور یہ ایک گیپ ہے جس کو بہرحال پاکستانی امریکن کمیونٹی کو فل کرنا ہے یا پر کرنا ہے. اور جو تعلقات پاکستان کی ملٹری یا پاکستان کی آرمی جو ہے ان کے جو امریکہ کی ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ جو ہیں وہ بہت دیرینہ اور پرانے ہیں, لیکن اس میں کچھ دراڑیں پڑتی جا رہی ہیں, کیونکہ جو پولیٹیکل کشن ہونا چاہیے جو کہ حکومتیں مہیا کرتی ہیں, سویلین حکومتیں مہیا کرتی ہیں, وہ نہیں ہے اور اس کی بہت کمی محسوس ہو رہی ہے. اور اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ پاکستان کے عوام یا پاکستان کے خود جو پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہیں اس کو بھی ہے, کیونکہ امریکہ کا انحصار جو ہے وہ آرمی پر آخر میں اس لیے آ جاتا ہے کہ کوئی تو ہو ادارہ جو کہ ڈلیور کرے. پاکستان میں جو سیاسی لیڈرز ہیں وہ ڈلیور کرنے کے قابل نہیں, وہ تو اپنے عوام اور اپنے ڈسٹرکٹ میں کوئی چیز ڈلیور نہیں کر سکتے, وہ تو سڑکیں نہیں ٹھیک کر سکتے, تو وہ ان کی جو وہ چاہے جتنے مرضی یہاں پہ تصویریں کھچوائیں اور ان سے سیاست ان سے لیڈروں یا امریکہ میں آ کے ملیں, لیکن ان کی اپنی جو اوقات یا ان کو آپ کہہ لیں ان کی جو 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 ریسپیکٹ ہے وہ نہیں ہے جو آرمی کی ہے. اس لیے کہ آرمی کو جب کوئی چیز کہی جاتی ہے امریکہ کی طرف سے تو وہ ان کو ڈلیور کر کے دیتے ہیں کہ جی یہ لیں, یہ آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے چیز, اور یہ اور ان کی کیپیسٹی جو ہے پاکستانی آرمی کی وہ چیلنج ہو رہی ہے سویلین گورنمنٹ کی ان کمپیٹنسیز کی وجہ سے, جیسے کہ ضرب حضب میں جو لوگ پکڑے گئے وہ چھوٹ رہے ہیں اور وہ میکانزم جو ہے وہ کام نہیں کر رہا, اور اس میں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس میں
جی بالکل. اور لابیسٹ کی آپ نے بات کی ہے کہ یہاں پر پاکستانی لابیسٹ جو ہیں ان کی کمی ہے واشنگٹن ڈی سی میں, اور یہ بھی ایک وجہ جو ہے ہو سکتی ہے اس وقت جو ہمیں تناؤ نظر آ رہا ہے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں. لیکن پھر یہاں یہ بھی پوائنٹ اٹھایا جاتا ہے کیونکہ لابیسٹ جو ہیں اگر دیکھا جائے تو وہ تو کسی بھی ملک کی پروڈکٹس جو ہیں اس کو سیل آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو پاکستان اصل میں دے کیا رہا ہے؟ اور ایسے میں جب حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی ہے, افغان طالبان کی لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے, اسامہ بن لادن کو بھی ادھر ہی مارا گیا پاکستان کے اندر, تو ان حالات میں پاکستان کے لیے لابینگ کرنا جو ہے وہ کتنا آسان ہوگا, یہ کوسچن بھی اپنی جگہ ہے. لیکن اس وقت ہمیں بتایا جا رہا ہے, میر ویس افغان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. لیکن بریگیڈیئر صاحب آپ کی جانب ہم آنا چاہیں گے, یہ بتائیے گا کہ ایک بڑا ایشو ان دنوں جو چل رہا ہے پاک افغان بارڈر پر گیٹ کنسٹرکشن کے حوالے سے, جس کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بھی کافی کشیدہ رہے اور اب بھی ہیں کسی حد تک, یہ اس چیز کو کہاں تک امریکی ڈیلیگیشن کے ساتھ ڈسکس کیا گیا ہے اور امریکی ڈیلیگیشن کا اس ایشو پہ کیا موقف تھا؟
یہ ضرور افغانستان کے جو امور ہیں جو خاص کر تلخی ہے اس وقت, پاکستان امن مذاکرات کو آگے بڑھا سکتا ہے یا نہیں بڑھا سکتا ہے یہ میرے خیال میں اس وقت وہ موضوع وقت نہیں ہے. پاکستان یہ سوچتا ہے کہ یہ کچھ اس کے اوپر ٹائم لگے گا اس سے پہلے کہ باقی جو کوارڈینیٹل گروپ ہے وہ دوبارہ فعال ہو جائے. تو اس وقت جو افغانستان کے اوپر زیادہ بات چیت ہوئی ہوگی پاکستان کی طرف سے وہ بارڈر مینجمنٹ بھی ایک ہوگا کہ یہاں سے ہمارے اوپر الزامات لگتے ہیں کہ لوگ یہاں سے جاتے ہیں اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان سے لوگ ادھر آتے ہیں اور یہاں پر دہشت گردی میں ملوث ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں جو بین الاقوامی سرحد ہے وہ تو دنیا کا کوئی ملک اس کو متنازع نہیں سمجھتا ہے بشمول امریکہ کے, اور وہ جو ہے انہوں نے پاکستان کی موقف کی اس میں تائید کی ہوگی کہ اگر پاکستان اپنے گیٹ کے اندر کچھ وہ جو ہے تعمیرات کرنا چاہتا ہے, گیٹ بنانا چاہتا ہے یا کوئی باڑ وغیرہ لگانا چاہتا ہے اپنی سرحد کے اندر, تو امریکہ کو اس کے اوپر کوئی خاص اعتراض نہیں ہوگا. اور وہ میرے خیال میں افغانستان میں جب یہ جائیں گے تو وہاں پر جب بات چیت کریں گے تو وہ بھی اسی موضوع کے اوپر ہوگی. لیکن اس کے اوپر بات چیت ضرور ہوئی ہوگی کہ جو افغانس کے لیے اس وقت مشکلات ہیں اس میں کسی طریقے سے نرمی کی جائے, کیونکہ اس کا ایک گہرا اثر ہے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات پہ, اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہتری کی طرف جائیں اور کشیدہ نہ رہیں, کیونکہ جتنے یہ کشیدہ رہیں گے جتنے یہ خراب رہیں گے اتنا وہاں پر جو امن کے لیے امریکہ کوشش کر رہا ہے اس میں اتنی مشکلات ہوں گی.
ٹھیک, یہ بھی ویسے خبر آ رہی ہے کہ پاکستان کا جو موقف ہے بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے امریکی ڈیلیگیشن نے اس کی تائید کی ہے, اس میں کہاں تک صداقت ہے یہ ہمیں نہیں پتہ, لیکن اگر ایسا ہے کیونکہ اس چیز کو افغانستان جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا, گیٹ کی جو کنسٹرکشن ہے, باقی بارڈر مینجمنٹ کے لیے پاکستان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ افغانستان کو قابل قبول نہیں ہے. میر ویس افغان صاحب, اگر باقی ایسا ہے اور امریکی ڈیلیگیشن نے پاکستان کے کا جو سٹینس ہے اس کی حمایت کی ہے, تو افغانستان میں کس طرح اس چیز کو لیا جائے گا؟ ایسے میں یہ ڈیلیگیشن جو ہے اس وقت افغان عہدیداروں کے ساتھ بات کر رہا ہے.
دیکھیے شہناز, بارڈر مینجمنٹ سے یا ڈیورن مینجمنٹ سے تو افغان گورنمنٹ اور پاکستانی حکام کے درمیان بات ہو چکی ہے, وہ فیصلہ کن ہے اور انہوں نے دونوں طرف سے یہ کہا ہوا ہے کہ دونوں کی مرضی کے مطابق, یعنی دونوں ملکوں کی حکومتوں اور عوام کی حکومتوں کی مرضی کے مطابق بارڈر مینجمنٹ ہوگا. اب جب وہاں پہ لڑائی جھگڑا ہوا ہے, وہاں پہ جو مسئلے مسائل ہو رہی ہے وہ یوں ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ زیرو جو بارڈر کا زیرو نقطہ ہے وہاں پہ وہ کنسٹرکشن کر لے, جو کہ وہ افغان گورنمنٹ کو قابل قبول نہیں ہے. اس سے اس طرف وہ تو بہت سارے کچھ وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں, وہاں پہ تو پاکستان کام کر رہے ہیں, اس پہ تو افغان گورنمنٹ کا اعتراض نہیں ہے. افغان گورنمنٹ یہی کہتے ہیں کہ جب تک یہ مسئلہ حل نہ ہو جائے ڈیورنٹ کا مسئلہ, اس وقت تک جب زیرو نقطہ ہے اس پہ کام نہیں ہونا چاہیے, اور اسی بارے میں پاکستان نے اسی نقطے پہ کام شروع کیا ہوا تھا جو کہ لڑائی جھگڑی کی سبب بنا. وہاں پہ افغان گورنمنٹ کے اندر اور افغانستان کی عوام جو وہ یوں سوچ رہا ہے کہ افغانستان میں جو انڈیا وہاں پہ کام کر رہا ہے, کنسٹرکشن ہو رہی ہیں وہاں پہ, تعمیرات ہو رہی ہیں ان کی جو پروجیکٹس ہیں بڑے بڑے, ان کی وجہ سے پاکستان کو تکلیف ہو رہا ہے, اور اسی وجہ سے انہوں نے اس وقت اس طرح حساس مرحلے میں اس ایشو کو اٹھایا ہوا ہے. البتہ یہ افغان عوام میں اور افغان عوام اور افغان کچھ حکام کا یہ کہنا ہے. اگر امریکہ چاہیے تو ظاہر ہے شارٹ ٹائم کے لیے یہ مسئلہ تو خاموش ہو جائے گا, پاکستان اپنا کنسٹرکشن جو ہے وہ بند کر لے گا امریکہ کے کہنے کے مطابق, اور افغانستان جو ہے وہ بھی اس سے نظر ہٹ کر کے دوسری جانب جائے گا. لیکن اگر آج آپ دیکھ لیں تو افغانستان کی جو امنیت شورا کا جو رئیس ہے حنیف اتمر نے آج بھی کہا ہوا ہے کہ وارسہ میں وہ کچھ اس طرح کی ثبوت پیش کر رہا ہے پاکستان کے خلاف کہ وہ دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہے اور وہ دہشت گردی کی سپورٹ میں ملوث ہے. تو میری اطلاعات کے مطابق افغان حکام نے اب بہت سارے ثبوت اکٹھی کی ہوئی ہیں طالبان لیڈرشپ کی کہ وہ پاکستان میں ہیں, پاکستان سے آ رہے ہیں اور پاکستان میں حملے پلان کر کے وہ افغانستان میں حملے کر رہے ہیں, اور اس کی اب میرے خیال سے پاکستان کو بھی چھپانے کی زیادہ شاید وہ نہ ہو, موقع نہ مل جائے, کیونکہ آج کل بہت سارے کچھ ان کے ہاتھ میں پڑ چکے ہیں. تو یہی وجہ ہے, اگر بات ہوگی تو اس اینگل پہ ہوگی تاکہ افغانستان میں صلح اور پیس سے اس پہ دوبارہ سے بات شروع ہو جائے, یا دوبارہ سے کوئی اعتماد کا جو فضا ہے وہ فعال ہو جائے. میرے خیال سے اسی کے ساتھ ساتھ بارڈر مینجمنٹ کا بھی ایک نقطہ ہوگا. باقی ادروائز اگر ہم دیکھ لیں تو بارڈر مینجمنٹ کا فیصلہ کرزئی کی گورنمنٹ میں ہوا تھا, یہاں بریٹانیہ میں ہوا تھا, اور اس پہ افغان حکومت کا کوئی اعتراض نہیں, کیونکہ ہزاروں میں چیک پوسٹ بن گئی ہیں, ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ پاکستانی فوجی موجود ہے ڈیورنٹ پہ. لیکن اس کے علاوہ جو زیرو نقطہ ہے اس پہ افغان گورنمنٹ کا اعتراض ہی وہاں پہ نہیں چھوڑتے ہوتا ہے کوئی بھی کہے, کیونکہ یہ عوام کا مسئلہ ہے.
اوکے, بے حد شکریہ میر ویس افغان صاحب, تھینک یو سو مچ. اور اگر پروڈیوسر مجھے اجازت دیں تو 30 سیکنڈ ایک شارٹ کمنٹ میں اگر پروفیسر فیضان سے اس پہ لے لوں. پروفیسر فیضان صاحب, یہ 30 سیکنڈ میں بتائیے گا, اس وقت پاکستان کا موقف بھی آپ نے سنا, بریگیڈیئر صاحب کی زبانی میر ویس افغان صاحب کو بھی سنا, اس طرح بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے خاص طور پر پاک افغان بارڈر کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان افغانستان کے بیچ میں ایک طرح سے سینڈوچ ہو چکا ہے, یہ بیلنس رکھنا امریکہ کے لیے کتنا آسان ہوگا؟
جی, امریکہ کے لیے بیلنس رکھنا بہت امپورٹنٹ اور بہت ضروری اور اہم ہے, اور وہ اس کو ہر صورت برقرار رکھے گا. لیکن اس وقت پاکستان کی جو شنوائی ہے وہ امریکہ کے لیے تھوڑی سی مشکل ہے, جیسے جس کا ذکر آپ نے بھی فرمایا کہ جو ایسے حالات ہوئے ہیں یا ایسے سیکوینسز ہوئے ہیں جس میں پاکستان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ چیلنج ہوتی ہے. لیکن پاکستان کی جو ریسنٹ جو انہوں نے ایڈوانسمنٹس کی ہیں ضرب حسب میں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان نے سجیشن دیے ہیں وہ بہت سنسیئر ہیں, اور ان کے لیے امریکہ میں اس کی امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ میں اس کی حمایت موجود ہے. اور جیسا جو کچھ پاکستان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے وہ افغانستان کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ادھر جو حملے ہوتے ہیں ادھر پلان ہوتے ہیں, تو یہ بیلنس جو ہے ہونا ضروری ہے. اور اس میں جو سب سے بڑی ہم نے دیکھتے ہیں انڈیکیشن پاکستان کے نظریے کی وہ یہ ہے کہ جو کہ پاکستان افغانستان چائنا اور امریکہ کا جو چار رکنی ڈیلیگیشن یا جو گروپ بنا ہے اس چیز کو ریزالو کرنے کے لیے, اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ پاکستان کی جو آرگیومنٹ ہے اس کو تسلیم کیا جا رہا ہے.
جی پروفیسر فیضان صاحب بہت شکریہ, ہمارے ساتھ رہیے. اور سامعین, پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے جو سوئس نیشنل بینک ہے ان کی جو حالیہ رپورٹ جاری ہوئی ہے سوئس اکاؤنٹس کے حوالے سے, اس کا ہم تجزیہ لیں گے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ویل نون اکانومسٹ پاکستان سے ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب نے, آپ کو خوش آمدید سر. اور ہمیں جوائن کیا ہے منیش کمار صاحب نے دہلی سے, آپ انڈین اکانومسٹ ہیں, ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. لیکن اس وقت ایک مختصر سی بریک ہم نے لینی ہے, بریک سے واپس آ کر اس موضوع پہ ہم بات کریں گے.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا, تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
تو بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ہے, پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو, ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے, لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com.
جی سامعین, اور اس وقت سوئس نیشنل بینک کی جانب سے جو رپورٹ جاری ہوئی ہے سالانہ رپورٹ سوئس اکاؤنٹس کے حوالے سے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کا نمبر جو ہے 1.5 بلین ڈالرز کے ساتھ 69th نمبر پہ ہے, جبکہ بھارت کا امیج جو ہے وہ کافی بہتر نظر آ رہا ہے اور وہ 1.2 بلین کے ساتھ 75th نمبر پر آ گیا ہے. سب سے پہلے تو ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب, اس سے پہلے کہ پاکستان پہ ہم آپ سے بات کریں, یہ بتائیے گا بڑا بنیادی سا سوال کہ سوئس جو اکاؤنٹس ہیں اس میں لوگ پیسے رکھتے کیوں ہیں, وجوہات اس کی کیا ہیں؟
دیکھیے, ایسا ہے کہ ڈیولپنگ کنٹریز میں جو کرپشن ہوتی ہے, ٹیکس کی چوری ہوتی ہے, اسمگلنگ ہوتی ہے, اور بہت سے ملکوں میں اکنامی ڈاکومنٹڈ نہیں ہوتی اور کالا دھن ہوتا ہے, تو اس کو سیف ہیون پرووائڈ کیا جاتا ہے بہت سے ملکوں میں, جس میں سوئٹزرلینڈ جو ہے وہ خاصا پرومیننٹ ہے. تو چوری کے پیسے کو, کرپشن کے پیسے کو, ناجائز پیسے کو سیف ہیون چونکہ مل جاتا ہے, تو وہ ایک حصہ کچھ لوگ اپنے ملکوں میں بھی رکھتے ہیں, وہاں بھی سیف ہیون ہے, اور کچھ ان ملکوں میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں, آف شور کمپنیز میں کر دیتے ہیں, مختلف ملکوں میں کرتے ہیں, بینکوں کے ڈپازٹس میں کرتے ہیں, پراپرٹیز میں کرتے ہیں, شیئرس میں کرتے ہیں, تو مختلف جگہ وہ انویسٹ ہو جاتا ہے, اور کہیں بے نامی اکاؤنٹس میں بھی جو ہے وہ انویسٹ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے,
سیف ہیون اگر عالمی مالیاتی نظام پرووائڈ نہ کرے سیف ہیون, تو یہ میرے خیال سے کرائم ہے, یہ ختم ہو سکتا ہے.
لیکن ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب, اگر ہم دیکھیں تو صرف ڈیولپنگ کنٹریز کے نام سامنے نہیں آئے ہیں, بلکہ اگر ہم دیکھیں تو سوئس اکاؤنٹس میں سب سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے اس رپورٹ کے مطابق وہ برطانیہ کا ہے, اور دوسرے نمبر پر پھر امریکہ آتا ہے. تو کیا پھر ہم یہ سمجھ لیں کہ یہاں پہ بھی کرپشن ہو رہی ہے ٹیکس سے بچنے کے لیے, یا ال گاٹن منی جو ہے اس کو چھپانے کے لیے یہاں پہ پیسے رکھ رہے ہیں؟
نہیں, دیکھیے ایسا ہے کہ جو آپ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا جو انڈیکس ہے, اس میں جو ویسٹ کے ممالک جہاں نسبتاً کرپشن کم ہے, وہ ٹیکس اوائڈ کرنا, میں نے ٹیکس چوری کا لفظ استعمال کیا تھا, یہ جو ٹیکس اوائڈ کرتے ہیں قوانین کے تحت, اس کے لیے بھی وہ مختلف جگہ پیسے رکھتے ہیں, آف شور کمپنیز بناتے ہیں. تو اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کرپشن کی ٹیکس کی چوری, اور یہ آپ ایک تیسرا ہم ایڈ کر لیں کہ ٹیکس کو اوائڈ کرنے کے لیے ود ان دی فریم ورک آف رولس اینڈ لاز پیسے رکھے جاتے ہیں.
اوکے, یہ فرق ہے ڈیولپنگ پاکستان انڈیا جیسے ڈیولپنگ کنٹریز اور برطانیہ اور پھر امریکہ جیسے ڈیولپ کنٹریز کے درمیان. منیش کمار صاحب, آپ ہمیں یہ بتائیے گا, پاکستان کا جو امیج ہے وہ اس حوالے سے کافی بہتر نظر آ رہا ہے رپورٹ کے مطابق. گزشتہ سال بھارت کی میں بات کر رہی ہوں, بھارت کا نمبر 61 تھا, اب اس کا نمبر جو ہے وہ 75 پہ آ گیا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا بھارتی حکومت نے کچھ اقدامات اٹھائے ہیں ملک کے اندر کرپشن کے خلاف, یا اس میں کمی جو ہے کس طرح واقع ہوئی ہے آپ کی نظر میں؟
اس ہندوستان میں آئی ہے سب سے, یہ پچھلے چناؤ میں بھی الیکشن میں بھی یہ بلیک منی کا مدعا جو ہے بہت ہی زیادہ انہوں نے اس کو ترجیح دی تھی, اس کو امپورٹنس دیا تھا. آنے کے بعد انہوں نے جو سب سے پہلا ڈیسیزن لیا وہ ایک اسپیشل ٹاسک گروپ انہوں نے بٹھایا, انویسٹیگیشن کرایا کہ ہندوستان کے باہر جتنے بھی لوگوں نے ٹیکس چوری کرتے ہوئے ہندوستان کے پیسے کو باہر جنہوں نے جمع رکھا کیا ہوا ہے اسے وہ واپس لائیں گے, یہ ان کا ایک پرومس تھا. تو آتی کے ساتھ انہوں نے جو ہے اس پہ جو ہے وہ کام کرنا شروع کیا, اور یہ کالے دھن کا جو ریئیکشن سے پوری دنیا میں, یہ ہندوستان پاکستان کی بات نہیں ہے, روس ہے, چائنا ہے, برازیل ہے, برٹن ہے, امریکہ ہے, یہ ہر جگہ اس طرح کے لوگ ہیں جو اپنے اپنے دیشوں کے اندر جو ہے وہ ٹیکس دینے سے بچتے ہیں اور پیسے کو باہر جو ہے اس سیف ہیونز میں ڈال دیتے ہیں جہاں انہیں جہاں کے بینکوں نے وہ کچھ سیکریسی سائن کر رکھا ہے, وہ بتاتے نہیں ہیں نام, ان کا پیسہ جو ہے وہاں بچ جاتا ہے. لیکن ہندوستان میں ہوا یہ کہ جب سے یہ سرکار آئی ہے تو انہوں نے بہت سارے لیول پہ انہوں نے کام کیا ہے. ایک تو انویسٹیگیشن چل رہا ہے وہ الگ, کورٹ میں مسئلے چل رہے ہیں وہ الگ, پلس ہندوستان میں مودی سرکار نے 30 ستمبر, یہ آنے والا جو ستمبر ہے 30 تاریخ تک, انہوں نے پچھلے بار اعلان بھی کیا تھا کہ ہندوستان میں جتنے بھی لوگ ہیں جن کے بلیک منی ہیں, چاہے وہ پولیٹیشین ہو, بیوروکریٹس ہو, فلم سٹارز ہو, یا کوئی بھی ہو, ان کے پاس 30 ستمبر تک کا ڈیٹ ہے, وہ اپنے اپنے پیسے جہاں کہیں بھی ہیں ودیش میں اسے لے کر کے باہر ہندوستان لے کر کے آئے, نومینل ٹیکس لگے گا, اور آپ سے ایک سوال بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ پیسے کہاں سے آپ نے چرائے تھے یا کمائے تھے یا کہاں سے آپ نے لائے. لیکن آپ کو بلیک منی رکھنے کا اب جو ہے آپ کو آزادی نہیں ملے گی. اور 31 ستمبر کے بعد اگر کسی بھی ویکتی کا نام کسی بھی آدمی کے پاس اگر بلیک منی ودیش میں یا کسی انویسٹیگیشن میں اگر کوئی آتا ہے, پتہ چلتا ہے, یا ڈومیسٹک میں ہو یا ودیش میں ہو, پھر مودی سرکار کا یہ میں بالکل انہوں نے ایک وارننگ دی ہے کہ پھر اس کے بعد جو ہے بہت کڑائی سے جو ہے ان کے خلاف کام کیا جائے گا. اور سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ پہلی بار دیکھا میں نے کہ پردھان منتری جو ہے اپنے پارٹی کے ایم پیز کو بھی انہوں نے کہا کہ پھر ہم اپنے پارٹی کے منتری اور ایم پیز کو بھی ہم پھر اس کے بعد جو ہے اس میں ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں, کیونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے جو بیسیکلی جو پیسہ جو نیچرل ریسورسز جو ہے اس میں جو ہے پورے اکانومی کے اوپر جو ہے ہندوستان اور پاکستان جیسے ڈیولپنگ نیشنز میں جو ہے بلیک منی کا جو اثر ہے بہت ہی خراب خراب ہے اور اس کے لیے جو ہے لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان میں جو ہے یہ کام کر رہا ہے کہ سائیکالوجی بھی ہے. اور ایک سب سے بڑی بات جو مودی سرکار کی طرف سے ہو رہی ہے کہ یہ سرکار جو ہے یہ چاہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے آگے آنے والے 10 سالوں میں ہم جتنا زیادہ کیش لیس ٹرانزیکشن کر سکیں, مطلب ڈیجیٹل ٹرانزیکشن ہمارا ہو, کارڈ سے ٹرانزیکشن ہو, کرنسی چھاپی نہ پڑے, ہمیں سکے نہیں بنانے پڑے, وہ اس حساب پہ جو ہے مودی سرکار کام کر رہی ہے, جسے مجھے لگ رہا ہے کہ اس سے جو ہے وہ فرق پڑا ہے. اور بہت سارے ہندوستان میں ہم پچھلے ایک سال میں ہم اس چیز کو محسوس بھی کر رہے ہیں کہ جو جن جن سیکٹرز میں, جیسے بہت سارے سیکٹرز ایسے ہیں جہاں بلیک منی کا استعمال ہوتا تھا, وہاں پہ مندی آ گئی ہے کیونکہ بلیک منی کو جو ہے بالکل وہاں سے جو ہے روک دیا گیا ہے.
جی بہت شکریہ منیش کمار جی, آپ کا ٹائم دینے کا بہت شکریہ, تھینک یو. ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب, جو اقدامات بھارتی حکومت نے اٹھائے ہیں, دیگر ممالک نے اٹھائے ہیں, اور پیسہ جس طرح کے واپس لایا جا رہا ہے سوئس اکاؤنٹ سے, دیگر جو بیرونی اکاؤنٹ سے وہاں سے اپنے ملکوں میں پیسہ واپس آ رہا ہے, پاکستان کا اگر ہم دیکھیں اس رینکنگ جو لسٹ ہے اس میں پاکستان کے جو پیسے ہیں سوئس اکاؤنٹس میں اس میں اضافہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں نظر آ رہا ہے, وجوہات اس کی کیا ہیں؟
دیکھیے پہلے میں آپ سے یہ کر دوں کہ چاہے بھارت ہو یا پاکستان ہو, یہ خالی سوئس اکاؤنٹس کوئی ایبسولوٹ فگر نہیں ہے, بلکہ دنیا کے اور مختلف ملکوں میں ہے. تو یہ سمجھنا کہ بھارت کی جو معیشت ہے ہم سے تقریباً کئی گنا زیادہ ہے, لیکن ان کے جو سوئس اکاؤنٹس ہیں ان کا حجم ہم سے کم ہے. تو یہ سوئٹزرلینڈ کی حد تک ہو سکتا ہے, مگر جب اوور آل گلوبل سچویشن ہم دیکھیں گے تو میرے خیال سے پوزیشن مختلف ہوگی. لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں تقریباً 50 بلین ڈالرز پر ایئر کا جو ہے ٹیکس کی چوری ہے, جس میں حکومتی قوانین بھی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, اور کرپشن سے اباؤٹ 30 بلین ڈالرز ہے پر ایئر, اور ہماری جو بلیک اکنامی ہے وہ ہے 70% آف دی فارمل اکنامی. لیکن بدقسمتی سے ابھی پاناما لیکس کا بھی آیا, یہ جو ابھی بھارت میں آپ نے بتایا کہ انہوں نے بتایا کہ جناب ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے, تو میں آپ سے بتا دوں 2003 سے یہ میں نے آپ کے میڈیا سے یہی پروپوزل دی تھی, اور پاکستان کے اخباروں میں اور پاکستان کے چینلز میں, اور سپریم کورٹ کو بھی میں نے یہ سجیشن دیا تھا کہ جناب آپ سب سے ڈکلیریشن لے لیں, اور ڈکلیریشن لینے کے بعد ان کو یہ کہیں کہ اس تاریخ کے بعد اگر ہمارے پاس کوئی پروف آتا ہے تو وہ ہم کنفسکیٹ کر لیں گے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے اسٹیٹ کے چاروں پلرس ہیں, فوجی حکومتیں ہوں, سویلین حکومتیں ہوں, سیاست دان, ممبران پارلیمنٹ, سول اور ملٹری بیوروکریسی, وکلا, پروفیشنل, وہ سب کے جو ہے نا کسی نہ کسی حد تک ان کے باہر اکاؤنٹس ہیں, تو ایک طور سے ان کو کلوژن ہے کہ وہ اس کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتے ہیں اور قانون نہیں لاتے. اس کا ایک ثبوت ابھی سامنے آیا پاناما لیکس کا. تو پاناما لیکس میں یہ ہے کہ میرے اپنے خیال سے جو کرپشن منی ہے اس کا 70% پاکستان کے اندر ہے, سیف ہیون, جو کہ حکومت کی دسترس میں ہے, جس کو حکومت ریکور کر سکتی ہے, اور پاناما میں ایک چھوٹا سا پورشن ہے. مگر پورے پاکستان میں جو بحران ہے وہ یہ ہے کہ جی پاناما لیکس, تو جو یہاں پر پیسہ ہے, پراپرٹیز ہیں جو کہ ڈکلیئرڈ نہیں ہیں, کنسیل انکم سے ہیں, بینک ڈپازٹس ہیں, شیئرس ہیں, میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اس سے کوئی تقریباً 10 ارب ڈالر 6 مہینے میں حکومت کو مل سکتے ہیں. لیکن کوئی پولیٹیکل پارٹی یا کورٹ یہ نہیں کہہ رہی کہ بھائی جو چیز آپ کے کنٹرول میں ہے وہ تو لے لیں آپ, باہر کا تو سوئس اکاؤنٹس ملنا تو 10 سال میں بھی شاید نہ ملیں. تو یہ جو پاورفل فورسز ہیں جن کا ایک کلوژن ہے, یہ اس کو پولیٹیکل کرائسس تو بنا رہے ہیں, لیکن کوئی سنجیدہ کوشش ریاست کے کسی پلر کی طرف سے یہ نہیں ہو رہی کہ اس پیسے کو واپس لانے سے پہلے ود ان 6 منتھس اگر ہم جو پاکستان میں لاکھوں پاناما لیکس ہیں, مطلب کراچی اور لاہور میں ہر قدم پہ آپ کو ایک پاناما لیک مل جائے گا, لیکن جو ڈیٹیلس ہمارے پاس نہیں ہے پوری قوم اس کے پیچھے لگی ہے. تو یہ کلچر جو ہے فیوڈل کلچر اینڈ ٹو پروٹیکٹ دی رچ اینڈ پاورفل اینڈ دی پریویلیجڈ کلاس, یہ میرے خیال سے میں اب بھی سمجھتا ہوں گا کہ وہاں سے ہمیں پیسہ نہیں ملے گا. اور پاکستان میڈیا بھی اس پر بات نہیں کر رہا کہ بھائی پاناما لیکس جو لاکھوں ملک کے اندر ہیں وہ تو کریں, باہر سے پیسہ لانا, نیگوشیٹ کرنا,
وہ بات کی بات ہے,
ایگریمنٹ کرنا, وہ تو بڑا لمبا پروسیس ہے, اس طرف پیش رفت تو نہیں ہوگی میرے خیال سے. اس لیے بھی کہ کسی زمانے میں عالمی بینک نے پاکستان کو کہا تھا, فوجی حکومت کو, کہ ہم آپ کو اسسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, اور اس پیسے سے ہم نے کہا تھا کہ باہر سے جو آپ کو پیسہ ہے اس کو قانونی طریقے پوری کر کے آپ اپنے ایکسٹرنل ڈیٹ ایڈجسٹ کرا لیں, واپس بھی نہ لیں, لیکن فوجی حکومت نے بھی اس میں دلچسپی نہیں لی. تو انفارچونیٹلی یہ پبلک پریشر بھی نہیں ہے, اور جن کے ہاتھ میں قانون سازی ہیں, پاورس ہیں, فیصلے ہیں, میڈیا ہے, ایون کورٹس ہیں, حکومتیں ہیں, وہ سب اس معاملے میں عملی طور پر دیر از اے کلوژن, कि वो उनको सिर्फ सियासी नारे लगाने हैं नारे और उनको वापस लाने की कोई कोशिश संजीदा
वो नजर नहीं आ रही है। बेहद शुक्रिया डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब आपका, मनीष कुमार साहब आपके भी हम शुक्रगुजार हैं हमारी तरफ से, अल्लाह हाफिज़। और विदाउट ब्रेक हमें कहा जा रहा है हमने आगे बढ़ना है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है खैबर पख्तूनख्वा से रेस्क्यू ऑपरेशन के हेड बिलाल फैजी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम बिलाल फैजी साहब।
वालेकुम अस्सलाम।
बिलाल फैजी साहब बताइएगा कि हालिया सैलाबों से कितनी तबाही हुई है और रेस्क्यू रिलीफ वर्क जो है कहाँ पे स्टैंड करता है?
देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब पाक अफगान बॉर्डर के करीब वाके गांव अरसून चतराल में जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है और उसमें तकरीबन 29 अफराद जो है वो जान बहक हुए हैं। ये वो फिगर मैं आपको बता रहा हूँ जो सरकारी है, जिसमें 6 जो है वो बच्चे जान बहक हुए हैं, 2 खवातीन हैं और 21 मर्द जो है जिनके जान बहक होने की इत्तलात है। इसी तरह अभी तक 16 डेड बॉडीज जो है वो रिकवर की जा चुकी हैं, जिसमें 2 बच्चे, 2 खवातीन और 12 मर्द जो है वो शामिल हैं। इसी तरह अभी तक जो है वो 13 जो है वो डेड बॉडीज जिनकी अभी तक तलाश जारी है, जिसमें 4 बच्चे और 9 जो है वो आदमी शामिल हैं। इस पूरे इंसिडेंट में डॉक्टर असद अली खान डीजी रेस्क्यू 1122 ने सबसे पहले जो है वो इमरजेंसी नाफिज की और इवन अब जो है वो रेस्क्यू 1122 के अहलकारों की छुट्टियां भी मनसूख हैं। अभी तक मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 19 जो है वो हमारे पास फुल डैमेज घरों की इत्तलात आई हैं, जबकि 27 जो है वो पार्शल डैमेज हैं। अभी तक रिलीफ की एक्टिविटीज के हवाले से मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे डिप्टी कमिश्नर चतराल उसामा अहमद वड़ाइच जो कि सबको हेड कर रहे हैं वहां पे, अभी तक उनके हाथों से जो है वो 13 उन अफराद जो जाम बाहक हुए हैं और उनकी कंफर्मेशन हुई है नामों के साथ, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं चेक्स जो कि है 3 लाख रुपए मालियत के। ये 13 अफराद को जो है वो अभी तक तकसीम किए जा चुके हैं। 3 जो है वो आर्मी अहलकार हैं जिनको अभी तक जो है वो नहीं दिया गया क्योंकि उनको कंपनसेट जो है वो आर्मी की तरफ से किया जाएगा। इसी तरह जो बकाया डेड बॉडीज हैं 13 के करीब उनकी तलाश जारी है।
ठीक, बहुत शुक्रिया आपका बिलाल फैजी साहब। मज़ीद इस टॉपिक पे बात करनी थी लेकिन टाइम बहुत कम है। प्रोफेसर फैजान साहब आपकी जानिब हम क्विकली आना चाहेंगे और आज अमेरिका में योम आज़ादी जो है वो मनाया जा रहा है। हमारे सामीन को आप बताइएगा कि 4 जुलाई 1776 से आज तक 2016 तक अमेरिका का जो सफ़र है एक आम मुल्क से एक सुपर पावर तक, उस पर अगर आप रोशनी डालें प्लीज़।
जी, आज हमारा 4th of July है यानी योम आज़ादी है। 2 जुलाई 1776 को 13 जो कॉलोनीज थी ब्रिटिश की, उन्होंने इकट्ठे होकर फैसला किया था और एक डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो भेजा गया था कि उसके ऊपर सब क्या रबता हो, और 4 जुलाई को ये फैसला कर लिया गया और सब लोगों ने वो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस मान लिया जिसको थॉमस जेफरसन ने लिखा था। और तब से आज तक 4 जुलाई जो है उसको मनाया जाता है, ये उसकी सिग्निफिकेंस है। और वो जो सफ़र 13 कॉलोनीज ने शुरू किया था उसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ थी वो ये थी कि शख्सी आज़ादी और कोई मजहबी ऑपरेशन नहीं होगा, और उसके साथ साथ ये कि किसी ऐसी पावर को जो नो आबादियाती हो यानी कॉलोनियल पावर हो उसको तस्लीम नहीं किया जाएगा। और उसकी जो सबसे बड़ी जो नारा था उस वक्त का वो था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। टैक्स जो है रिप्रेजेंटेशन यानी कि इंतखाबी तरीके के बगैर नहीं दिया जाएगा। ये उस वक्त का रेवोल्यूशनरी आइडिया था क्योंकि उस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ बादशाहों की और मालिकाओं की हुकूमतें थीं और पहली रिपब्लिक जो है जिस तरीके से बनाई गई ये एक बहुत बड़ा पैगाम था। और इसी वजह से फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन आया और जिसके जवाब में हम देखते हैं कि फ्रांस के लोगों ने अमेरिका वालों को जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है तोहफे में दिया, इस बात की रिकग्निशन में कि अमेरिका से जो मुहिम चली शख्सी आज़ादी की वो यूरोप में भी पहुंच गई। और अमेरिका में आज तक जो अमेरिका की रूह है वो उस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस और उस कॉन्स्टिट्यूशन में, उस आइन में है जिसके पहले अल्फाज हैं वी द पीपल, यानी कि हम लोग इकट्ठे होकर ये फैसला कर रहे हैं कि आइंदा ऐसा ऐसा हुआ करेगा। और आज तक कई लोग जो हैं अपनी जान की कुर्बानियां दे चुके हैं और अफ्रीकन अमेरिकन से लेकर नेटिव अमेरिकन तक और अब जो नए इमिग्रेंट्स हैं हम जैसे लोग, वो इसी आइन की इन्हीं कदरों कीमत की वजह से हम यहाँ पर आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं।
जी मुख्तसरन ये भी बताइएगा प्रोफेसर फैज़ानुल हक साहब कि ये दिन जो है ये अमरीकी जो है वो किस तरह मनाते हैं, आमतौर पर तरीका उनका क्या होता है जश्न मनाने का?
इसमें सब फैमिलीज इकट्ठी होती हैं और बारबेक्यू होते हैं और फेस्टिवल्स किए जाते हैं और उसके साथ रैलीज होती हैं, लेकिन इसका जो सबसे सिग्निफिकेंट चीज़ है वो है फायरवर्क्स। मुख्तलिफ जगहों पर बहुत अच्छे फायरवर्क्स होते हैं, सब लोग अपनी फैमिलीज के साथ पिकनिक मनाने के लिए बाहर बैठ जाते हैं और वहाँ जाते हैं और फायरवर्क्स इंजॉय करते हैं और जगह जगह आपको अमरीका के झंडे नज़र आते हैं, लोग अपनी गाड़ियों पर अपने घरों के सामने अमेरिका के झंडे लहराते हैं और उसके बाद फैमिली, ये एक तरह की फैमिली
इवेंट होता है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर फैज़ानुल हक साहब आपका। सामीन इसके साथ ही प्रोग्राम जहां रंग का टाइम ख़त्म हो चुका है। शहनाज नफीस को नेक्स्ट प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।